سوالات زیادہ ہیں بھائی، بلکہ بہت زیادہ ہیں. ان میں دو سوال ایسے ہیں جن کا جواب دینا ضروری بھی ہے. آپ نے تحریر فرمایا کہ واقعہ معراج جو ہے وہ کیا اسی طرح ظہور وقوع پذیر ہوا ہے جس طرح کے اس کتاب میں ہے، اور کتاب کا نام آپ نے دیا ہے مطالعہ تصوف، ڈاکٹر غلام قادر لون صاحب کی کتاب ہے، اور رفیع آباد کشمیر سے پرنٹ ہوئی ہے، اور وہ علی گڑھ میں مقیم ہیں ہندوستان میں. تو یہ کتاب ہم نے پڑھی نہیں، جب تک اصل کتاب ہم نہ دیکھ لیں اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو اس لیے اس اصل کتاب کو انشاءاللہ منگا کے پھر دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا واقعات ہیں. معراج کے تمام واقعات کے متعلق ایک کتاب کو ہم نے عرض کیا تھا، تو پھر نوازش ہو. غالباً ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی البدایہ والنہایہ ہے، اور اس میں انہوں نے جو معراج کے واقعات بیان کی ہیں وہ پڑھنے چاہیے. اور اسی طرح ابن اثیر نے معراج کے واقعات تحریر فرمائے ہیں، وہ پڑھنے چاہیے. معراج نامہ کے نام سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل بے بنیاد ہیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے گئے تو وہاں پہ اللہ نے جب نور کے پردے اٹھائے تو دیکھا سامنے سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیٹھے، قصر انہوں نے بھی نہیں چھوڑی، اور انہوں نے کہا وہاں دیکھا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں. اس حد تک کفر کی باتیں ہیں کہ اللہ کے لیے وجود اور حدود اور مادے کی طرح کے اوصاف کو معاذ اللہ استغفر اللہ ثابت کرنا. تو ان چیزوں سے بہت پرے رہنا چاہیے کہ ایسی کوئی چیزیں پیش ہی نہیں آئیں. بہرحال جو صحیح واقعات ہیں ابن کثیر نے لکھے ہیں، ان کی کتاب ہے سیرت پہ بھی، اور الگ اس سے کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اسے پڑھنا چاہیے. ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ وہ یوں اشرح نفسہ فاولئک هم المفلحون، کہ اس آیت کریمہ کا اصل مطلب کیا ہے. بہت سی تفاسیر دیکھی لیکن تسلی نہیں ہوئی. تسلی نہ ہونے کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو اپنے نفس کے شوق سے بچایا گیا، سو یہ لوگ ہیں جو قیامت میں حقیقی طور پر نجات پائیں گے. یہ شوق ہے کیا چیز جس سے خدا نے کہا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو بچا لیا یا اللہ نے اسے بچا دیا وہ آدمی قیامت میں نجات پا جائے گا، اور اس کی بڑی تعریف فرمائیے. شوق کہتے ہیں مال کی، پیسے کی، عہدے کی لالچ کو، اور اس کے ساتھ بخل جمع ہو جائے. بس شوق عربی زبان میں سینے کی، نفس کی، دل کی اس بیماری کو کہتے ہیں کہ ایک طرف تو اسے لالچ ہو کہ بڑا عہدہ ملے، بڑے پیسے کماؤں. یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں، ٹھیک ہے، ہر آدمی کو ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، ترقی ہو جاتی ہے، آدمی کی صلاحیتیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں یہ سب صحیح. اس کے ساتھ جب بخل جمع ہو جاتا ہے تو یہ بری چیز ہے. بخل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ترقی پہ جو عہدہ اسے مل جاتا ہے نا، اس کی ہرس تو پہلے تھی، ٹھیک ہے، لیکن اب جو بخل کرتا ہے کہ جو ذمہ داری اس عہدے کی ہے، مثلا وہ جنرل بن، مثلا چیف جسٹس، مثلا کوئی اور صدر وزیر اعظم، اس عہدے پہ پہنچ کے وہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہے نا، یہ ہے شوق. اور اللہ فرماتا ہے شوق سے بچو. آدھا حصہ یہ ہے طلب، وہ تو پھر بھی کور کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ جو ہے نا کہ وہ عہدے کی ذمہ داری پوری نہ کرے، غلط بات. پیسہ ہے، اللہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، تمنا مانگنا سب جائز ہے، مگر اس کے ساتھ بخل پیدا ہو جائے کہ جہاں وہ سمجھتا ہے کہ واقعی اللہ کی راہ ہے, ہمیں اگلی نسلوں کے لیے کام کرنا ہے, ہمیں لوگوں کے لیے کام کرنا, اللہ نے لاکھوں کروڑوں سے مجھے زیادہ پیسہ دیا ہے, میں اس کا احساس کروں, اب بخل ہے اس پہ خرچ نہیں کرتا, قرض نہیں دیتا. یہ چیزیں ہیں جو شوق ہیں اور اللہ نے اس کی مذمت کی ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. مہندی جو ہے اس کا اور خضاب کا آپ نے دریافت فرمایا تو خالص سیاہ رنگ کے علاوہ دوسرے رنگ جو ہیں ان کا خضاب وہ مستحب ہے, بہتر ہے, اچھا ہے. اور سرخ خضاب جو ہوتا ہے خالص مہندی جو ہوتی ہے, یا اس میں کتم ایک طرح کی سیاہی شامل کی جاتی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, بلکہ وہ تو سنت سے ثابت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی میں جو رنگ لگاتے تھے وہ بنیادی طور پہ مہندی اور کتم ملا ہوا ہوتا تھا. کتم بھی ایک صفوف ہے سیاہ رنگ کا, یمن میں پایا جاتا ہے. اور عثمان ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت المومنین میں سلمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال دکھائیں, تو انہوں نے جو مجھے بال دکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ سرخ رنگ کے خضاب سے رنگا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہندی لگاتے تھے داڑھی, خالص مہندی لگا لے یا پھر اس کے ساتھ کتم سیاہ رنگ کا خضاب وہ داخل کر لے, اس میں شامل کر لے تو یہ مستحب ہے. اور چاہے وہ جنگ کی حالت میں نہ ہو, چاہے اس نے نئی شادی کی ہو اور اس حال میں بھی نہ ہو, تو بھی عام آدمی کو بھی اپنی سفید داڑھی کو خضاب لگانا یہ مستحب ہے, زیادہ ثواب کی بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سیاہ رنگ کو ناپسند فرماتے تھے, یہ فقہا نے اس لیے فتویٰ دیا ہے. حتیٰ کہ فتاوی جو ہیں عالمگیری اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ تمام فقہا نے اس پہ اتفاق کیا ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے لیے داڑھی کو مہندی لگانا یہ زیادہ اچھا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں داڑھی کو مہندی لگانا یہ عام طور پہ ہندوستان میں یہ مسلمانوں کی اب علامت شمار کیے جانے لگا ہے. پھر اسی کو کہتے ہیں کہ سر پہ بھی خضاب لگایا جا سکتا ہے, اور چاہے جنگ نہ ہو تو بھی اپنے بالوں کو سیاہ کرنا, مہندی لگانا, یہ سب چیزیں درست ہیں. ابو داؤد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور اس نے مہندی لگائی بھی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احسن ھذا, کتنی اچھی بات ہے کہ تم نے اپنے سفید بالوں کو تبدیل کر لیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو خالص مہندی ہے نا اس سے بہتر ہے, تم اس میں سیاہ خضاب بھی تھوڑا سا بہتر کر لیتے, شامل کر لیتے تو یہ اس سے بھی بہتر تھا, یعنی تم زیادہ جوان دکھائی دیتے. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں ملانے کا فرمایا اور یہ زیادہ اچھا ہے. آپ نے تحریر فرمایا کہ الرجی کی وجہ سے جو پانی آنکھوں سے نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, یعنی دیکھیں آنکھوں میں درد نہ ہو اور اس کے علاوہ جو پانی بہتا ہے تو بالکل وہ پانی پاک, آنسو ہیں تو بھی, آنسو نہیں ہے تو بھی وہ پانی جو آنکھوں سے گرتا ہے اس کے پیچھے کوئی بیماری کوئی درد نہیں ہے تو وہ پاک ہیں, نہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے نہ ہی کپڑے ناپاک ہوتے ہیں. اس سلسلے میں جو ڈاکٹرز ہیں ان سے ہم نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ آنکھ میں زخم بھی نہیں ہوتا اور کوئی پیپ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ تو پتلی جو ہے اس کو تر رکھنے کا نظام یہ اللہ تعالی نے بنایا ہے اور اس میں کبھی کبھی الرجی ہو جاتی ہے اور اس الرجی کی وجہ سے پھر آنسو ٹپکنے لگتے ہیں. تو یہ بہرحال ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں, پانی کثرت سے آنے لگتا ہے. یہ بہت بڑے ماہرین تھے فن کے جن سے ہم نے پوچھا. یہ بھائی فتویٰ دینا مسئلہ بتانا کوئی اتنا آسان نہیں ہو جاتا. آپ کہتے ہیں دیر ہو جاتی ہے تو ہمیں بھی تو تحقیق کرنی پڑتی ہے نا, یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 میں سے 66 جہنم میں جائیں گے مفتی اور قاضی، اور 33 کی نجات ہوگی. اتنا کڑا معیار رکھا ہے اس لیے کہ آدمی اللہ کا گھر پوچھ رہا ہے، کہتا ہے اللہ کو کیا پسند. ہم کوئی ایسی بات کر دیں جو خدا کو پسند نہیں ہے تو مارے گئے نا قیامت میں. اسے سے کہیں گے تو تو جا جنت میں، اور یہ جو تجھے فترے دیتے پھرتا تھا نا، تو ذرا سامنے آ، اس نے میرے گھر کا راستہ پوچھا تھا، تجھے نہیں بتا تھا پچھلی گلی میں ہے تو اس کو بتا دیتا، تو نے کیوں غلط رہنمائی. تو اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ فتوے اور جواب اتنے آسان نہیں ہوتے. لوگ سمجھتے ہیں ایک منٹ کا کہ ایسے نہیں بھیا، اس فن کے جو ماہرین ہیں ہم نے ان سے فون کیا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سوزش ہو جاتی آنکھوں میں ظاہر کی جلد پہ، اور اس سے رطوبت پانی یہ پیدا ہوتا ہے، اور اس مقامی سوزش کے نتیجے میں آنکھوں میں جو حدود ہیں ان تک بھی اثر پہنچتا ہے، اور اس لیے اس سے وضو پہ فرق نہیں پڑتا. تو یہ پانی ناپاک بھی نہیں ہوتا، وضو کو توڑنے والا بھی نہیں ہوتا. اور البتہ ایک چیز انہوں نے بتائی کہ آنکھوں سے نکلنے والا ایسا پانی جو اپنی اصل حالت میں تبدیل کر چکا ہو، یعنی اس سے بو آنے لگے، یا اس کا کوئی رنگ بن جائے، یا اس میں تغیر پیدا ہو جائے کہ وہ ذائقہ اس کا محسوس ہونے لگے. تو یہ تینوں اوصاف میں سے کوئی بھی بدلے گا تو اس کا مطلب ہے کہ کسی زخم کا نتیجہ ہے. اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور کپڑوں پہ گرے گا تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائے. یہ چیز نہ ہو تو باقی سب تو رشتے کے لیے لڑکے والوں نے استخارہ کیا لڑکی کے لیے وہ ٹھیک آیا، لڑکی والوں نے استخارہ کیا لڑکے کے لیے وہ بھی ٹھیک آیا. اب یہ ٹھیک آنے کا معیار آپ کے ہاں کیا ہے، یہ بھی تو پتا کرنا پڑے گا نا. کوئی عہدہ معیار ہے، پیسہ معیار ہے، گاڑی معیار ہے، خاندان معیار ہے؟ سیدھی سادی بات ہے بھیا، جہاں رشتہ کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا، بس اتنا بتایا کہ تم اللہ سے دعا مانگ لو کہ اللہ اگر یہ بہتر ہے تو کر دیں، نہیں بہتر تو اس سے بہتر جگہ پہ مجھے لے جائے. بس نہ خواب ہے نہ کوئی اور چیز ہے. زیادہ استخارہ کرنا ہے تو رشتے کے بعد رخصتی تک، اس لڑکی کے گھر آنے تک روز اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اس کو بھی بڑھیا بنانا ہے تو دو نفل پڑھ کے دعا کر. جتنی بڑی کامیابی حاصل کرنی ہے روزانہ دو نفل کیا چیز ہے اس کے مقابلے میں. تو اس لیے بس یہ آخری حد ہے. خواب دیکھنا اور اس طرح کی چیزیں شریعت نے کہیں قطعاً کوئی چیز پہ نہیں بتائی کہ خواب دیکھنا، دوسروں سے استخارے کرانا، یہ چیزیں درست نہیں. بعض لوگوں کو خواب سے اصل میں مناسبت ہوتی ہے، ان کو خواب بڑے اچھے، ان کی طبیعت ایسی اللہ نے رکھی ہوتی ہے کہ ان میں یہ استعداد ہوتی ہے قدرتی طور پہ کہ خدا کے فیصلوں کو وہ اپنے دل میں منعکس کر لیں. سورج کی شعاع ہے نا، ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی، آنکھوں والے دیکھ سکتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ شعائیں پھیلتی چلی جاتی. یہ آدمی کا دل اللہ نے ایسا بنایا ہوتا ہے کہ وہ خدا کے فیصلے کو اس کا دل جھانک لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے غیر محسوس طریقے پر. یہ دل جو ہے اللہ کے فیصلے اور لوح محفوظ کا عکس اس میں آ جاتا ہے. یہ اللہ کی دین ہے بس، کچھ بھی. اسے خواب آتے ہیں اور سچے آتے ہیں، خواب آتے ہیں اور قابل تعبیر ہوتے ہیں. یہ اس کا دل کی پاکیزگی ہے، اور اس دل کی پاکیزگی کو اگر ان گناہوں سے نہ ملوث کرے جو گناہ اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ دل صاف رہتا ہے. شراب پیتا ہے، دل صاف رہتا ہے. دل کا تعلق اصل میں ان گناہوں سے ہے جو اخلاقیات سے ہیں، حسد کرنا، ظلم کرنا، بلا وجہ کا غصہ، لوگوں کو حقیر جاننا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسانی اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہیں نا. جو یہ اس قسم کے کرتوت کرتا ہے اس کا دل آہستہ آہستہ پھر سیاہ پڑنا شروع ہوتا ہے، اور وہ پھر آہستہ آہستہ سیاہ ہو جاتا ہے. وہ جو اللہ نے نور کی قبولیت کی صلاحیت رکھی تھی وہ متاثر ہوتی، دوسری طرف وہ گناہ جو جذبات کے غلبے سے سرزد ہوتے ہیں اس سے دل کی کارکردگی متاثر ضرور ہوتی ہے مگر ختم نہیں ہوتی ولیعاذ باللہ ایک نظریہ ہے اگر کوئی نہیں مانتا تو کون سی بڑی بات لیکن فلسفے کو جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ ہیکل انسانی اور انسان کا نفس اس کے کیا درجات ہوتے ہیں ابو علی سینہ نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے اور ابو علی سینہ سے بڑھ کے اس پہ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے صاحبزادے نے انہیں پڑھنا چاہیے تو دل جب میلا ہوتا ہے نا تو پھر اللہ کے وہ فیصلے جو ہونے جو ہوتے ہیں اس کو اپنے دل سے نظر نہیں آتے اور اس کے نتیجے میں یہ دل ایک طرح سے نابینا ہو جاتا ہے تو اس کے خواب پہ ایسے بھروسے نہیں کرنے چاہیے بس دعا کرتا رہے اور جو عقل میں آتا ہے نا وہ کرے عقل کو ترجیح حاصل اسامہ انور صاحب نے سوال دریافت فرمایا اور یہ سوالات جو ہیں ہمیں موصول ہوئے امریکہ سے خالد صاحب کے ذریعے سے اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہر سوال کو پڑھیں اور جواب پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملتا اب یہ سوال کرنا کہ کالی اور یہ سوال آیا کہ کالی اور بھوری رنگ کی جو چیونٹی ہے اس میں فرق ہوتا ہے سائنس نے ثابت کیا اچھا بھائی کیا ہوگا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تم نے جو حدیث سنائی ہے کہ وہ نکلے اور پھر ایک چیونٹی نے کہا اللہ گناہ انسان اور جن کرتے ہیں اور بارش نہیں ہو رہی تو وہ جو چیونٹی تھی اس کا رنگ کالا تھا یا بھورا تھا اب بھلا بتاؤ اس کا کیا کوئی جواب دے اور کیا کوئی تحقیق کرے تو اس لیے ہم سوالات براہ راست لیتے بھی نہیں کیونکہ اور تھوڑے کام ہیں جو یہ جو نشست ہے اسے ہم سب سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہ کہتے تھے ایک صحیح مسئلہ اگر تم 24 گھنٹے میں بتا دو نا تو یہ تمہارے لیے سال بھر کے نفلی روزوں اور نفل پڑھنے سے افضل ہے کیونکہ اللہ کی راہ ہے نا تب ہم کیوں تحقیق کریں گے کہ بھورے رنگ کی تھی کہ کالے رنگ کی تھی چونٹی تھی بس ختم کرو اس لیے خالد صاحب سوالات بھیجتے ہیں آواز اور ذرا ہے تو وہ پھر پڑھنے آپ نے اب دیکھیے سوال یہ 3-4 ایک ہی طرح کے ہیں ارشاد فرمایا ہمارے مخدوم اسامہ صاحب نے کہ قابل احترام مفتی صاحب سے کہیے کہ بہت سے فتوے ایسے ہیں جو ہم نے مختلف علماء سے دریافت کیے ہیں اور وہ کہتے ہیں اف 50% آف مینز ارننگ از حلال ون کین ایٹ فرام اٹ اینڈ اف اٹ از لیس دین 50% دین ون شوڈ ناٹ ایٹ سارے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے فتوے دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں ایک اور دوسرے یہ کہ جو بینک کی نوکری کرتا ہے اس کے گھر کھانا کھانا چاہیے یا نہیں ایک یہ اعتراض ہے پھر اسی طرح اسی سینس کا دوسرا بھی بھیجا ہے کہ بر صغیر کے تینوں جامعات اور دارالافتاء کے نزدیک بینک میں سودی کام کرنے والے کے گھر پر کھانا کھانا جائز نہیں مفتی صاحب سے عرض یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ بہت سے اہم ترین مسائل میں آپ کی رائے بالکل مختلف ہوتی ہے اس کی وجہ سے مفتیان کرام مفتی صاحب کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے پھر تیسری چیز یہ تحریر فرمایا کسی نے کہ کین وی ایٹ ایٹ سم ونز ہاؤس ہو ورکس ایٹ اے بینک مفتی صاحب نے جتنی مثالیں دی ہیں وہ سب غیر مسلموں کی دعوت کے متعلق ہیں اور سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان سود خور کے گھر بھی کھانا چاہیے یا نہیں اچھا یہ اور دو سوالات اس پہ آئے ہیں کہ ہم نے علم نجوم کو جائز قرار دیا ہے اور جبکہ باقی مفتی حضرات کہتے ہیں یہ حرام یہ ہے تھوڑا سا تفصیل طلب مسئلہ دیکھیے پاکستان ہندوستان کا کوئی بھی دارالافتاء فتوے والے کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ علی الاطلاق ایبسلیوٹلی مطلقاً بینک کی نوکری ناجائز ہے اور بینک والوں کے ہاں کھانا حرام کوئی ایک فتویٰ اس پہ نہیں دیتا سب شرطیں لگاتے ہیں مثلاً وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اسلام اور کفر کی کشمکش میں جا پہنچا ہے نوکری کوئی ملتی نہیں تو اسے کہتے ہیں تم بینک میں نوکری کر لو کیونکہ یہ سود کبیرہ گناہ تمہارے حق میں مباح کے درجے میں آ جائے گا اور تمہارا یہ کام تمہیں کفر سے روکے گا کہ کفر بہرحال بہت بڑی چیز ہے. یہی ہم نے بھی کہا. اب اس کو کون کہے کہ مر جاؤ کفر کر لو لیکن بینک میں نوکری نہ کرو. اللہ نے حالت اضطرار میں اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے کہ گوشت کھا لو شراب پی لو؟ یہی اضطراری کیفیت کسی پہ طاری ہو جائے تو آپ پھر بھی اسے روکیں گے کہ یہ نہ کرو؟ اس لیے اس بینک کی نوکری میں تفصیلات ہیں. ایک چوکیدار ہے, یہ دوسری مثال لے لو, اور وہ لوگوں کے پیسے کی صرف حفاظت کرتا ہے, اسے کچھ پتا نہیں ہے اندر کیا کرتے ہیں کیا یہ نہیں کرتے. وہ کہتا ہے لوگوں کا مال ہے اور مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے, گارڈ رکھے ہوئے ہیں بینک والوں نے, اس کی کمائی کو کہاں سے حرام کہیں گے؟ کیوں بھائی؟ تیسری مثال اس کی دے, یہ جتنی عام طور پہ شہروں میں نظر آتی ہیں وینز ہیں اور منی پیسہ دولت ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ لے جاتے ہیں اور انہیں لوٹ بھی لیا جاتا ہے, یہ پیسے کو منتقل کرنا اسٹیٹ بینک سے کسی اور بینک میں, ایک بینک سے کسی اور بینک میں, اس کو ہم کیسے کہیں کہ یہ حرام ہے؟ یہ ڈرائیور بھی حرام ہے, اس گاڑی کی حفاظت کرنے کے لیے اگر سیکیورٹی دی جا رہی ہے تو وہ بھی حرام ہے, اور اس گاڑی میں پیسے کے تحفظ کے لیے جو سیکنڈ سیٹر بیٹھا یہ بھی حرام ہے. ان سب کے ہاں بھی کھانا ناجائز ہے. آپ دے دیں فتویٰ. چوتھی بات آپ سے عرض کر دیتے ہیں کہ صفائی کرنے والا جو سویپر آتا ہے, کل کو اس کو بھی کہو کہ تمہاری نوکری بھی حرام ہے کیونکہ تم ایک سودی کاروبار والوں کا فرش صاف کرتے ہو, واش روم صاف کرتے ہو, وہ گندگی رہے وہ جائز ہے اور یہ حرام. ہم اس سے بھی آگے کی بات کہتے ہیں, ایک مینیجر ہے وہ اپنے بینک میں ایک مفتی صاحب کے پاس اٹھ کر جاتا ہے اور کہتا ہے مفتی صاحب یہ کیس آیا ہے آپ بتائیں اس میں سود بنتا ہے یا نہیں بنتا. یہ جو مینیجر اٹھ کے جا رہا ہے نا شریعت کا مسئلہ پوچھ رہے, اس کی کمائی بھی حرام ہے, اور وہ مفتی صاحب جو بیٹھے ہیں ان کی کمائی کیوں حرام نہیں میاں؟ اس لیے کوئی زمانہ تھا گزر گیا جب کہتے تھے بینک کی نوکری حرام. اب ہمیں بینک کی نوکری میں مطلقاً نہیں کہنا, ہم نے دیکھنا ہے کہ بھئی بینک کی نوکری ہے کیا چیز مل رہی ہے آپ کو, کون سا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے حضرت مجھے مفتی کے طور پہ رکھ رہے ہیں, تو ہم یہ کہہ دیں ناجائز ہے, حلال اور حرام کی تفریق نہ جا کے بتانا, بلکہ وہ دارالعلوم فلاں اور فلاں مدرسہ اس میں اٹھ کے خود آئیں اور مدرسے میں آ کے پوچھ کے فتویٰ لے جائیں, تو باقی تم قدم نہ رکھنا ہو, اسے بھی کہہ لو حرام. اللہ کا شکر ہے اس ملک میں بہت اچھے اچھے مفتی بہت اچھے اچھے علماء بینکوں میں کام کرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے وہ صدقہ کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں مدارس میں اپنی تنخواہ سے پیسہ دیتے ہیں, ایسے مفتی ہیں جن کے دستخط پر انہیں رقم ملتی ہے کہ مفتی صاحب آپ بیٹھیے جتنے فتوے آئیں گے مالیات میں آپ فتویٰ دیں اور آپ کی اتنی تنخواہ مقرر ہے, اس تنخواہ کو کون حرام کہہ سکتا ہے؟ لگاؤ فتویٰ کہ جی بینک کی نوکری ہی ناجائز ہے, اس کے ہاں کھانا بھی ناجائز, کوئی بھی فتویٰ یہ نہیں دے. ہر دارالافتاء پوچھتا ہے, وہ زمانہ لگ گیا جب بینک صرف حرام کاموں کے لیے ہوتے تھے, اب بہت سی جائز صورتیں حلال صورتیں اس میں مفتی حضرات بینک مینیجر وغیرہ وغیرہ یہ درست کام کرتے ہیں, اس لیے ان کے گھر کھانا بھی درست. اگلی بات آ گئی دوسری کہ ملازمت بینک کی کرنا, یہ ہم نے عرض کر دیا, علماء کرام کیا جو بورڈز بنتے ہیں یہ سب جائز ہیں سب درست ہیں, اس کپڑے میں ان کی نماز بھی درست ہے, خام خواہ ان کو بدنام کرنا اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا. تم بھی سوچ لو, اور مفتی صاحبان اللہ تعالی سلامت رکھے وہ بڑی گہری فکر اور سوچ کے بعد جو فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے ایز اے مفتی اس بینک میں جاب لینی ہے وہ بھی اللہ کے ہاں پہنچ جائیں گے, آپ بھی پہنچ جائیں گے. یہ تہمتیں لگانا یہ آسان آج پڑتا ہے نا, کل کو پتا چل جائے گا. اب ہم تیسری صورت اس کی لے لیتے. وہ بینک کی نوکری بھی کرتا ہے اور خالص حرام کی نوکری, ولیعوذ باللہ, سود کی لکھت پڑھت کرتا ہے, کیشئر ہے, اکاؤنٹنٹ ہے, اور اس کے مال میں وہ مال بھی شامل ہوتا ہے جو اس کو وراثت سے دکانیں ملی ہوئی ہیں, اس کو وراثت میں مال ملا ہوا ہے, اس نے اپنا پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے, اور بہت سے ملازمین بینک کے شام کو جا کے کسی پراپرٹی ڈیلر کسی اور کے پاس بیٹھتے ہیں کہ ہاں یار اتنا پیسہ اس سے انویسٹ کرتے ہیں, یہ بھی کمائی آ رہی ہے اور وہ بھی کمائی آ رہی ہے, دونوں ملا جلا کر آ رہی ہیں. اس پہ علماء کہتے تھے کہ 50% سے ابو ہونی چاہیے, یہ پچھلے زمانے کا فتویٰ تھا. سمجھے, غور سے سنو, ہمارے زمانے میں ہمارے سارے مفتی حضرات سلمہم اللہ وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ جو دو مخلوط آمدنیاں آ رہی ہیں نا, اس 50% کی شرط کو اٹھا دو, جو کھانا انہوں نے تمہیں گھر میں کھلایا ہے 2000-3000 صرف کیے ہیں, یہ 3000 اس کی حلال آمدن میں سے ہیں جو وہ بزنس کر رہا ہے, باقی حرام ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں. اس کو کون حرام کہے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو کوئی بھی کہتا ہے کہ بینک کی نوکری حرام ہے جی, ہم کہتے ہیں حضرت اس طرح فتویٰ نہیں ہے, اس میں مستثنیات دیکھنی ہے, ایکسیپشنز دیکھنی. مثلا خواتین صفائی وغیرہ یہ حرام ہے, بالکل جائز ہے. ہم کہتے ہیں حضرت یہ فتویٰ نہیں ہے, فتویٰ یہ ہے کہ اس پہ جبر کیا گیا ہے, بچے کی روح ہے نہیں, 4 مہینے سے پہلے پہلے اس کو بالکل ختم کر دینا یہ جائز ہے. آپ ایبسلوٹلی فتویٰ نہیں دے سکتے کہ بالکل حرام نا, ہم اس کی شکے پوچھتے ہیں, وجہ پوچھتے ہیں, پھر اس پہ بحث کرتے ہیں, پھر جائز اور ناجائز کا فیصلہ ہوتا ہے. اچھا, اس نے دعوت کر دی آپ کی اور اسے کہیں سے قرضہ لے لیا, اسے کہا بچے کا ولیمہ ہے اور مجھے 5 لاکھ دے دو, یہ 5 لاکھ جو اس نے قرض لیا ہے اس ولیمے پہ خرچ کرنے کے لیے, یہ کس شریعت کی روح سے ناجائز ہے؟ یہ کیسے حرام ہے؟ ہے وہ بینک پہ کام کر رہا لیکن آپ کو جو کھانا کھلا رہا ہے وہ سارا قرض کا مال لکھ کے کھلا رہا ہے, اس کو کیسے حرام کہہ دینا؟ اسی طرح کسی انسان کے پاس جب جائز ذرائع سے پیسہ آئے اور اس کے ساتھ ناجائز ذرائع مل جائیں تو ہم حلال کہتے ہیں اس کے کھانے, اور خالصتاً حرام ہو, کوئی صورت نہ بچے, پھر سب کہتے ہیں ناجائز, تو کون نیا فتویٰ دے رہا ہے؟ نہ ہم نہ کوئی اور. یہ شکے ہیں اور فتوے اس طرح شکوں میں بانٹ کر دیے جاتے ہیں, اس لیے جتنا کچھ بھی آپ نے فرمایا ہے ایسے نہیں ہے کہ دوسرے حضرات فتویٰ دیتے ہوں اور ہم اس کے برعکس دیتے ہوں. ایسے شاید جتنے فتاوے ہیں ان میں سے ایک فتویٰ بھی ایسا نہ ملے جو جمہور کے خلاف ہے, بلکہ الحمدللہ ہم صرف یہی نہیں کرتے, ہم اپنے وہ بچے جو پڑھ رہے ہیں انہیں بھی بلا کے دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں بیٹے یہ دیکھیں, اور کئی مرتبہ وہ کہتے ہیں اس لفظ کی بجائے یہ لفظ لکھتے ہیں, ہم لکھتے ہیں. قیامت میں اللہ کے یہاں پکڑے جانا ہے, ذمہ داری کا احساس نہیں ہے. صرف فرق اتنا سا ہے کہ آپ کہیں بھیج دیں بینک کی نوکری ناجائز, ہم اس پہ لکھیں گے کہ بینک کی نوکری کون سی کر رہے ہو, کس بینک میں کر رہے ہو, اور وہ تمام بینک جہاں اب اسلامک طریقے پہ بینکاری کی جا رہی ہے اس کو تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے. اس کی ایک تیسری مثال دیتے ہیں خاتون کے کیس کے علاوہ. کوئی زمانہ تھا ٹی وی پہ اسلام کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا, میڈیا میں اسلام کہتے تھے, ٹی وی کا دیکھنا بھی حرام, لینا بھی حرام, رکھنا بھی ناجائز. اب جب ٹی وی پہ خبریں بھی آنے لگی ہیں, اب جب ٹی وی پہ اسلام کے مطابق پروگرام بھی آنے لگے ہیں, تو اب فتویٰ دے دو گے یہ بھی حرام ہے, تو جو ٹی وی پہ آتے ہیں کسی بھی مکتبہ فکر کے علماء انہیں بھی کہو کہ یہ حرام کام کر رہے ہیں, کبیرہ گناہ کر رہے ہیں, اور سب سے پہلے یہ کرو کہ اپنے گھر سے ٹی وی نکال دو اور یہ موبائل فون بھی سننا چھوڑ دو, اس لیے کہ اس میں بھی خبریں آتی ہیں. اسی کو جینے دو اور سانس لینے دو یار, نہ کرو یہ ہے. دوسری چیز دو تین منٹ پہ ہو, جو تحریر فرمایا دو اصحاب نے کہ ہم نے جہاں بھی دیکھا ہے علم نجوم کو حرام کہتے ہیں اور تم جائز کہتے ہیں. ہم اس وجہ سے علم نجوم کو جائز کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے اسے جائز کہا ہے, اور ہم اپنے اکابر کی راہ سے بالکل ادھر ادھر نہیں ہونا چاہتے. صرف فرق اتنا سا ہے کہ ہم ان کے دلائل پر غور کر لیں, اور کوئی دلائل پہ نہ غور کرے اور عوام میں رہ کے بات مان جائے تو اس پر ان کی اتباع ہے اور ہم بھی انہی کی اتباع میں چلتے ہیں. علم نجوم ختم ہو گیا ہے مسلمانوں میں, اور علم نجوم پر جو احکامات لگاتے ہیں ان احکامات کے متعلق یہ سمجھنا کہ اللہ کا فیصلہ یہی ہے, یہ غلط بات. ایمان رکھنا چاہیے اللہ پہ, اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے, وگرنہ علم نجوم اپنی اصل میں ناجائز نہیں ہے. صاحب ہدایہ نے اور کتاب النوازل میں ان سب نے لکھا ہے کہ علم نجوم کا حاصل کرنا جائز ہے, بالکل درست ہے. اب سب کی سندیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تک نہیں پہنچتی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کو ہمیں پڑھ کے دکھاؤ اگر علم نجوم نہ آتا ہو. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ میں نے دو انگوٹھیاں بنوائیں, ایک شرف قمر میں اور ایک شرف زہرا میں, اور وہ دونوں انگوٹھیاں ایک دن مجھ سے شکایت کرنے لگیں اور کہنے لگیں آپ نے ہمیں ان عورتوں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے کہ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتی اور ہمیں پہنے ہوئے کیا کیا چیزیں ہو جاتی. تو میں نے ان کی شکایت سنی اور میں نے شرف قمر میں جو بنائی تھی اسے سمجھایا کہ انسانوں میں یہ ہو جاتا ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے میں گزارا کر لوں. ایک دن اچانک خواتین نے کہا کہ وہ جو ایک دوسری انگوٹھی تھی وہ غائب ہو گئی. تو میں نے آ کے لوگوں سے پوچھا, میں نے کہا ایک انگوٹھی تھی یوں غائب ہو گئی, تو ایک دوست نے جیب سے نکال کے مجھے دی کہ یہ لے. وہ انگوٹھی شرف زہرا میں بنی تھی. تو میں نے کہا تم کہاں چلی گئی تھی؟ اسے کہا میرا نہیں گزارا ہوتا ان عورتوں کے ساتھ. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا اور یہ اعلان کیا مکہ مکرمہ حرم شریف دروازے کو, بیت اللہ کعبۃ اللہ کے دروازے کے دونوں پٹ پکڑ کے آپ نے اعلان کیا کہ لا تصریب علیکم اليوم, آج کے بعد تم سے کوئی بدلہ کچھ نہیں ہے, میں نے تمہیں معاف کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شرف زہرا غالب تھا اور شرف زہرا کی وجہ سے یہ چیزیں ہوئیں. ایسے نہ ہو کہ اسے نبوت سے کہیں ملاتے پھرو پھر ہم مجرم قرار پائیں. یہ شرف زہرا کا اثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بشریت کی بنا پر تھا, اور بشریت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. جو لوگ اس پہ طنز کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں انہیں کہنا یہ جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی چیزیں ہم نے بتائی ہیں وہ یہی ان کے شرف کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے کبھی وہ کتاب ہی پڑھ لی ہو جس میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. حجت اللہ البالغہ کو آپ پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ کو علم نجوم نہ آتا ہو. حجت اللہ البالغہ کے آغاز میں ہی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب آسمانوں میں ستاروں میں تبدیلی ہوتی ہے تو زمین پر حکومت بدلتے ہیں. آپ ہماری جو گرفت فرما رہے ہیں اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے بھیا کہ فل مدبرات امرن, یہ جو آیت کریمہ آئی ہے نا اس پہ جو شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے, شاہ ولی اللہ وغیرہ رحمہ اللہ, ان حضرات نے جو اس کی تفصیل لکھی ہے نا وہی پڑھ لیجئے اگر میسر.